الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأحسن كما أحسن الله إليك وقال الله تعالى إن الله يحب المحسنين وقال سبحانه وتعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده اللهم صل وسلم على نبيك ونجيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. میرے محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت نے انسان کو جو دین کی نعمت سے نوازا ہے، یہ اللہ تعالی کی بے بہا اور بے شمار نعمتوں میں سے ایک انتہائی اہم اور عظیم نعمت ہے. دین اور زندگی، اس کی مثال جیسے جسم اور روح کی ہوتی ہے. دو دین جو بغیر دو زندگی جو بغیر دین کے گزرے، گویا کہ وہ زندگی کا حصہ مر چکا ہے. اللہ رب العزت نے جو دین کی تعلیمات ہمیں عطا فرمائی، یہ وہ تعلیمات ہیں کہ جن کی انسان کو زندگی میں پیدائش سے لے کر موت تک جا بجا ضرورت پڑتی ہے. وہ پیدائش کا مرحلہ ہو یا اس کے بعد بچے کے ہاں اذان دینے کا ہو یا سنت طریقے سے اس کا نام رکھنا ہو، عقیقہ ہو، یہاں تک سے لے کر اس انسان کے قبر میں پہنچنے تک، یہ دنیاوی احکام اور اس کے بعد پھر اخروی احکام. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا انسان دنیا میں ساتھ چھوڑ دیتا ہے. ایک دوست انسان کو بہت عزیز ہو لیکن بعد میں کسی وجہ سے ناچاکی پیدا ہو جائے، کسی نے بہت مال کمایا لیکن جیسے کمایا اسی طرح ختم بھی ہو گیا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی زندگی کے آخر تک اس کا ساتھ دیتی ہیں، اس کی اولاد ہے، اس کے اعمال ہے. لیکن کچھ کام ایسے ہیں جو کہ زندگی دنیاوی کے ختم ہونے کے بعد بھی آخرت میں بھی مقام آنے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ اس میں سب سے اول نام جو آئے گا وہ دین کا آئے گا. جس نے اللہ تعالی کے بتائے ہوئے دین پہ عمل کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا، تو وہ قرآن کریم اور پہلے کی کتابوں میں جو موجود وعدے ہیں ان کے مطابق وہ جزا کا حقدار ہوگا. اور جس نے اس کے کے برخلاف کیا تو وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب اور غضب کا حقدار ہوگا۔ اب انسان کی زندگی گزارنا یہ ایک انتہائی اہم مرحلہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مرحلے کو احسن طریقے سے، بہترین طریقے سے گزارنے کے لیے، انسان کو ہدایت عطا فرمانے کے لیے ایک سلسلہ قائم فرمایا، اور وہ سلسلہ انبیاء کرام علیہ السلام کی آمد کا سلسلہ ہے۔ دنیا کے اندر پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، وہ اللہ تعالیٰ کے پہلے پیغمبر بھی ہیں۔ اس کے بعد مختلف اقوام کے لیے، مختلف اقوام و امتوں کے لیے، قبیلوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا، یہاں تک کہ نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک امت یا قبیلے یا محلے یا ملک کے لیے نہیں، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں میں سب کے لیے مبعوث ہوا ہوں، خواہ وہ انسان ہو یا وہ جن ہو یا پھر وہ کوئی اور مخلوق۔ تو اللہ رب العزت نے جو سلسلہ فرمایا انبیاء کرام کی بعثت کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر اختتام پذیر ہوا۔ کسی کام کے اختتام کے دو مقاصد ہو سکتے ہیں۔ پہلا مقصد کہ وہ کام مکمل ہو گیا۔ اب ظاہر بات ہے جو کام مکمل ہو چکا ہو اس میں مزید کام کرنے کی گنجائش نہیں، تو اس کو وہیں موقوف کر دیا جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد مزید رسالت اور بعثت کی ضرورت باقی ہے۔ ختم ہونے کا دوسرا مطلب ہو سکتا ہے وہ کوئی ناراضگی یا کسی اختلاف کی وجہ سے، جیسے ایک بادشاہ آتا ہے تو گزشتہ بادشاہ کے تمام احکام کو منسوخ کر دیتا ہے، کوئی نئی حکومت آتی ہے تو پرانی حکومت کی پالیسیاں ختم ہو جاتی ہیں، خواہ وہ اچھی ہو یا بری ہو، یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ حالانکہ عقل مند کہتے ہیں کہ دشمن کی بھی جو باتیں اچھی ہوں اس سے سیکھو، یہ عقل مندوں کے ہاں مشہور ہے کہ بے وقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہے، کیونکہ جو عقل مند دشمن ہوگا وہ آپ کے ساتھ دشمنی کرنے میں بھی آپ کو کچھ سبق سکھا جائے گا، دس طرح کے طریقے آپ کو سکھا جائے گا، چالیس سکھا جائے گا، لیکن بے وقوف دوست جو ہوتا ہے وہ آپ کے فائدے کی کوشش میں آپ کو ہی نقصان پہنچائے گا۔ تو عقل یہ اللہ تعالی کی طرف سے عطا کی گئی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور عقل کا کمال بغیر دین کے، بغیر شریعت کے یہ ناممکن ہے۔ اللہ رب العزت نے جو ہمیں دین کی رحمت عطا فرمائی اور انبیاء کرام کی بعثت کا ایک سلسلہ فرمایا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اختتام پذیر ہوا، اب اس کے بعد ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی اس میں عقل بھی ہے، اس میں فہم بھی ہے، اس میں علم بھی ہے، ہمیں اور آپ پر، ہماری امت کے علماء پر، ہماری امت کے نیک لوگوں پر اب یہ سلسلہ باقی ہے کہ وہ اپنی امت کو مسائل سمجھائیں، دینی احکام کی اہمیت سمجھائیں، عقائد کو واضح کریں کہ کیا عقیدہ رکھنا ہے اور کون سے گناہوں سے، خطیات سے بچنا ہے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ عقل مندوں کے یہاں مشہور ہے کہ عقل مند دشمن یہ زیادہ بہتر ہے بیوقوف دوست سے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت اس جیسا دور دنیا نے کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت کو اتنی مقبولیت عطا فرمائی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی زیادہ دعائیں آپ کے ساتھ تھی کہ آپ کی دور خلافت میں اسلام ایسے پھیلا جیسے کوئی ہوا چلتی ہے. منٹوں میں گھنٹوں میں اور دنوں میں عراق اسلام کے زیر سایہ آتے گئے. تو قیصر روم جو اس زمانے کی بڑی عظیم طاقت رکھتا تھا اور دنیا میں سپر پاور کی حیثیت رکھتا تھا, اس کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ عمر کی خلافت یہ عنقریب میرے سرحدوں کے قریب آنے لگی اور میری بادشاہت کو اور میری جو پورے روم کے اوپر حکومت ہے اس کو چیلنج کریں گے. تو اس نے اپنی دارالحکومت کو روم کی طرف منتقل کر دیا قسطنطنیہ سے. پھر اپنے وزراء سے مشیروں سے مشورہ کیا کہ ایسی کیا ترکیب اپنائی جائے کہ مسلمانوں کے یہ بڑھتے ہوئے فتوحات اور ان کا بڑھتا ہوا اثر اس کو اپنی حکومت سے اپنی سلطنت سے دور رکھا جائے. مشاورت کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ ایک جماعت بھیجی جائے جاسوسوں کی, ایک انٹیلیجنس گروپ بھیجا جائے اور وہ جا کے معلوم کرے کہ مسلمانوں کا خلیفہ یہ کون ہے, اس کی کیا عادتیں ہیں, اس کی کیا اخلاق ہے, اس کی کیا حکمت عملی ہے, اس کے آس پاس رہنے والے لوگ کون ہیں, اور سب سے بڑی چیز کہ اس کا فہم اور عقل کیسی ہے. اس مشورے پہ عمل کیا گیا اور قیصر روم کی ایک جماعت مدینہ منورہ بھیس بدل کر پہنچ گئی. انہوں نے کچھ عرصہ گزارا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو قریب سے دیکھا اور صحابہ کرام کو قریب سے دیکھا, اور ظاہر بات ہے کہ ایسا انسان نہ کسی نے سنا تھا نہ دیکھا تھا جو صفات صحابہ میں تھی. تو واپس گئے قیصر روم کے پاس اور اپنی رپورٹ پیش کی کہ ہم نے کیسا پایا خلیفۃ المسلمین کو. وہ رپورٹ جو تھی وہ دو الفاظ پر مشتمل تھی, فرمایا لا یخدع ولا یخدع, نہ دھوکہ کھاتا ہے نہ دھوکہ دیتا ہے. قیصر روم نے جب یہ صفت سنی مسلمانوں کے خلیفہ کی تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا, بڑا پریشان ہو گیا. درباریوں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے, آپ بہت پریشان ہو گئے. تو قیصر روم کا جواب بڑا دلچسپ ہے, اس نے کہا کہ پہلی بات یہ کہ دھوکا کھاتا نہیں, مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسا علم ہے جو کہ برحق, کوئی ایسی روشنی ہے, کوئی ایسی تکنیک ان کے پاس ہے, کوئی ایسا علم ہے جس کو حاصل کرنے کے بعد یہ لوگوں کے دھوکے میں آنے سے بچ جائیں گے. اور وہ دین اور وہ علم جو ان کے پاس آیا ہے یہ برحق ہے, کیونکہ اس نے ان کو دھوکہ دینے سے منع کیا ہے اور یہ اس کے اوپر مکمل عمل کر رہے ہیں. تو جس چیز کے اوپر ہمیں اور آپ کو یقین نہ ہو ہم اس پہ عمل کیوں کریں گے؟ حضرت عمر نہ دھوکہ کھاتے اور نہ دھوکہ دیتے, مطلب یہ ہوا کہ دھوکہ نہیں دیتے تھے کیونکہ دھوکے سے منع کیا گیا اور حضرت عمر کو اپنے دین پر مکمل یقین اور ایمان تھا. جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ نے بڑے مرتبے دیے ہوں, بڑی ذمہ داریاں دی ہوں, تو وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے, چھوٹی چھوٹی نشانیوں سے بڑے دورس فیصلے نکال دیتے ہیں. قیصر روم نے دو الفاظ سے یہ نتیجہ نکالا کہ ان لوگوں کا دین یہ حق دین ہے کیونکہ اس نے دھوکے سے منع کیا اور یہ لوگ اس کے اوپر مضبوطی سے عمل کر رہے ہیں, لہذا ان کو شکست دینا مشکل ہے. تو ہمیں اور آپ کو جو 1400-1500 سال سے تعلیمات دی جا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دین پہ قائم رہو اور دنیا سے غنی ہو جاؤ, بری ہو جاؤ, ہم اس تعلیم کو آج تک مکمل طریقے نہ اپنا سکے نہ سیکھ سکے. اور کفار نے چند الفاظ سن کر اس بات کو بھاپ لیا کہ حقیقت یہ ہے کہ ایک اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے تو قیصر اور کسرا بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تو دھوکہ دہی ظاہر بات ہے کہ ہر شریعت ہر آسمانی مذہب کے اندر یہ بہت کری عمل قرار دیا گیا. انبیاء کرام کی تعلیمات میں سب سے اہم تعلیم یہ ہوتی تھی کہ انسان کی زندگی بالکل صاف ستھرے صفحے کی طرح ہو, کسی کے ساتھ دھوکہ, کسی کے ساتھ دوغلا بازی, کسی کو گمراہ کر دینا یہ مسلم اور مومن کی شان نہیں. وہ جو قیصر روم کو جو انٹیلیجنس رپورٹ پیش کی گئی اس سے ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم اپنے اندر ایسی صفات پیدا کریں, ایسی تعلیمات سے ہم اپنے آپ کو آراستہ کریں کہ کسی دجال اور کسی ظالم کے دھوکے اور فریب میں ہم نہ آئیں. اور وہ تعلیمات اور وہ راز کی باتیں وہ کیا ہیں سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے؟ وقت پر اگر تعلیم اور تربیت ہو جائے تو پھر میدان عمل کے اندر زندگی کے بعد کے مراحل میں انسان مضبوط عقیدے پہ قائم رہتا ہے. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بخاری میں آتا ہے بازار تشریف لے گئے, کچھ اناج کے ڈھیر لگے ہوئے تھے, جگہ جگہ اناج بک رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دکاندار کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تمہارا اناج کیسا ہے؟ اس نے کہا بہت اچھا ہے, بہترین ہے. تو باقاعدہ حدیث کے الفاظ آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آستین مبارک اوپر اٹھایا اور اناج کے اندر دور تک ہاتھ ڈالا. اناج کے اندر ہاتھ ڈالا تو اندر کا جو موجود اناج تھا اس کو آپ نے کچھ گیلا پایا. دھوکے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں, مٹی ملا دینا, پانی ملا دینا, کوئی اور چیز ملا دینا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور اس بیچنے والے سے کہا کہ جو اندر گیلا ہے اس کو باہر ڈالو اور یہاں پہ جو لینے آئے اس کو تم بتاؤ کہ اس کے اندر پانی کی ملاوٹ, ورنہ تمہاری آخرت بھی خراب ہے اور تمہارا ایمان بھی ضائع ہے. تو اس حدیث سے آیت کی روشنی میں احسن کما احسن اللہ علیک, اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ احسانات کیے, آپ لوگوں کو دھوکہ دہی دینے میں مصروف ہیں, یہ تو قرآن اور حدیث کا تقاضا نہیں ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بغیر کسی فرق کے دنیا کے اندر رہنے کی توفیق عطا فرمائی, جس طرح سانس آپ لیتے ہیں اسی طرح سانس ملک کا وزیر اعظم بھی لیتا ہے. جو کھانا آپ کو نصیب ہوتا ہے وہی کھانا ان کو نصیب ہوتا ہے, بلکہ بہت جگہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کو ایسے آزار ہوتے ہیں کہ آپ کا رزق ان سے بہت اچھا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ اپنی آخرت کو تباہ نہ کرو اور اپنے ایمان کو بھی خراب نہ کرو, اور جو اس کے اندر عیب ہے اس کو سامنے رکھو, جو اس کی خوبی ہے وہ تو لوگوں کو خود نظر آ جائے گی. آج کل کسی مسلمان بھائی سے معاملہ کر کے دیکھیے انسان کی عقل تنگ رہ جاتی ہے. کوئی موقع, کوئی کونا, کوئی طریقہ وہ نہیں چھوڑے گا آپ کا حق مارنے کے لیے. یہ ہے اسلام کی تعلیمات سے دوری کا نتیجہ کہ اللہ تعالی یہ ناراضگی انسان کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی اور ایمان دونوں کا خراب ہو جاتا ہے. تو میرے بھائیوں دوستوں, جو آپ لوگ سن رہے ہیں اور جو نہیں سن رہے ہیں ان تک یہ دین کا پیغام پہنچانا بہت ضروری ہے کہ وفاداری, ایمانداری, بہترین طریقے سے اپنی زندگی کو بالکل صاف اور شفاف رکھ کے, خواہ وہ کوئی دنیاوی معاملہ ہو یا دینی معاملہ ہو یا کوئی معاشرت کا معاملہ ہو, ہمیشہ کوشش کریں کہ اسلامی تعلیمات کو اپنے سامنے رکھیں اور اس کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کیا جائے. اور ان دنیاوی اسلامی تعلیمات کا ایک حسن اور فائدہ ہے کہ جب یہ انسان اس پہ عمل کرے تو اس کی شامل ہو جاتی ہے. یہ ایک عجیب کرشمہ ہے اس دین کا کہ جب آپ احادیث کو یاد کریں گے, آپ قرآن کریم کے آیات کا ترجمہ پڑھیں گے, قرآن کی آیات یاد کریں گے, ان کی تلاوت کریں گے, اللہ تعالیٰ آپ کے دین کو خوب, آپ کے ذہن کو دین کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دنیاوی معاملات جہاں پہ آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے اس کے لیے آپ کے ذہن کو خوب کھول دیں گے, اور آپ کے اندر وہ صفت آنا شروع ہو جائے گی, لا یخدع ولا یخدع, نہ خود دھوکا کھاتا ہے اور نہ دھوکا دیتا ہے. اور انسان اگر خود ایک عمل کرتا ہو, میں چاہوں کہ میرے ساتھ تمام لوگ اچھے ہوں اور میں ساری دنیا کو دھوکا دیتا پھرتا رہوں, یہ اللہ کے قانون اور فطرت کے خلاف ہے. اگر اس خوش فہمی میں کوئی مبتلا ہے کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق میرے ساتھ تو سب اچھا کریں اور میرے ساتھ کوئی نہ کرے, یہ یہود کی عادت تھی. یہود کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے خاص لوگ ہیں, لہذا ہمارے ساتھ سب اچھا ہونا چاہیے اور ہماری مرضی ہم جو کریں, ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں. تو یہ بہت خطرناک چیز ہے, اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے اور سنتوں کو اپنانے کی, اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہمیں, ہم پر احسانات کیے گئے, خاص طور پہ جو شریعت محمدیہ ہمیں عطا کی گئی, اس کے اندر بہت غور و فکر کی ضرورت ہے, اپنے محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, جیسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے ایسے ڈرے. کوئی شخص یہاں بیٹھ جائے مسجد میں اور اعلان کرتا رہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, تو یہ اللہ سے ڈرنا نہیں ہے. حق تقاتہ, جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے نمازوں کا حکم دیا, آپ نماز پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے زکات فرض کی, زکات وقت پر ادا ہونی چاہیے. حج کی توفیق ہو, حج کے لیے حاضری ہو, لوگوں سے احسان کا حکم فرمایا گیا تو احسان پہ عمل ہونا چاہیے. گناہوں سے بچنے کا کہا گیا تو گناہوں سے مکمل پرہیز ضروری ہے. یہ ہے حق کا توفیق. اور جب اس کے اوپر عمل ہوگا تو وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, اور نہیں مرو مگر یہ کہ تم مسلمان ہو. ایمان اور اسلام کے اوپر مرنا, اس کے لیے ضروری ہے کہ زندگی شریعت کے احکام کے مطابق گزرے. یہ سمجھ لینا کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے, میں مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہوں تو میری بچت ہو جائے گی. آپ زیادہ محترم ہیں, آپ زیادہ مقدس ہیں, یا پیغمبر کی ذات زیادہ مقدس ہے؟ اللہ رب العزت نے پیغمبر کو افضل الخلائق پیدا کیا, بشر کے اندر ان سے بڑھ کے درجے والا کوئی نہیں, لیکن آپ بھی مکمل عبادت فرمایا کرتے تھے اور راتوں کو رویا کرتے تھے. صحابہ کرام کہتے ہیں ہم آپ کے سینے سے آواز سنا کرتے تھے رونے. تو پیغمبر تو اللہ کے دربار میں جو کہ بخشا بخشایا ہے, معصوم ہے, وہ پوری کوشش کر رہا ہے, اور یہ اس کچھ فہمی میں ہے کہ میں نے کلمہ پڑھا ہے, لہٰذا مجھے مزید اعمال کی ضرورت نہیں. اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ آپ اگر اعمال نہیں کر رہے تو بہت ایمان پر آئے گی. اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, جیسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم ہے اس طرح ڈرنا ہے, اور جب اس پہ عمل ہوگا ولا تموتن الا وانتم مسلمون, تب آپ اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو آپ ایمان پر ہوں گے. اور اس دنیا سے جانا یہ ایک حقیقت ہے, اس کے اوپر اسلام اور غیر مسلم دنیا متفق ہے کہ موت ایک حقیقت ہے, اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں. اب عاقل اور بالغ مسلمان, جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا, مسلمان ملک جیسی نعمت عطا کی, اس کو عبادت کرنے کی توفیق عطا کی, اب اس کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف کرے اور سنتوں کو نہ اپنائے. اور جب انسان اس شریعت کے احکام پہ عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا میں بھی رہنمائی فرما دیتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ استغفار کرو، اپنے گناہوں سے معافی مانگو، یرسل السماء علیکم مدرارا، تو آپ کے اوپر ایسی بارش نازل ہوگی جو مستدار ہوگی. اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں بھی بارش کی نعمت عطا فرمائی، اس کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. اور صرف یہ نہیں کہ استغفار سے بارش ہوگی، وہ ان دن تم بے اموال و بنین، آپ کے معاش اور آپ کے گھریلو حالات وہ بہترین ہو جائیں گے. جب انسان کا معاش حلال ہو، بہترین ہو، گھر کے اندر اللہ تعالیٰ نے خوشیاں اور عافیت عطا کی ہو اور ایمان کی دولت سے نوازا ہو، تو یہ دنیا اس کے لیے جنت ہے. اب جاننا اور پہچاننا کہ کس طریقے سے ان مقامات کو حاصل کرنا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ احیاء علوم الدین میں فرماتے ہیں کہ جو گناہ جو ایمان، امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ایمان آپ کو دنیا میں گناہ سے نہیں بچا سکتا، وہ آخرت میں جہنم سے کیسے بچائے گا؟ چھوٹا سا گناہ ہوتا ہے، چند لمحوں کی لذت ہے، چند منٹوں کا فائدہ ہے، عارضی زندگی ہے، کچھ دو پیسے زیادہ آ جائیں گے، یہاں تو آپ کا ایمان متزلزل ہو گیا. اور اس ایمان سے آپ کو امید ہے کہ یہ مجھے قیامت میں آخرت میں جنت لے جائے گا اور کھلے صراط سے گزار دے گا، یا احمقوں کی جنت میں رہنے کا بتا دے. تو اپنے ایمان کو مضبوط کیا جائے. اس سلسلے میں علماء کے بارے میں فرمایا کہ تین مسائل زیادہ بیان کرنے چاہیے کیونکہ وہ اساس کی حیثیت رکھتے ہیں. پہلا مسئلہ مسئلہ توحید کا ہے کہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کی ذات کو پہچاننا، آپ کے اوصاف کو بخوبی پہچان لینا اور ان کے آداب بجا لانا، جس طرح مخلوق کو حکم کیا گیا ہے وہی عقیدہ رکھنا. کہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے، ان کے علاوہ کوئی معبود ہو ہی نہیں سکتا، ان کی بادشاہت میں، ان کی خدائی میں کوئی شریک نہیں ہے، نہ کوئی ان پر حکم چلا سکتا ہے، نہ کوئی ان کے احکام میں تصرف کر سکتا ہے. یہ عقیدہ بالکل واضح اور ظاہر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے عوامر میں، اللہ تعالیٰ کے احکام میں صرف اور صرف ایک اللہ کی طرف. اور دوسرا عقیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور رسالت کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، یہ وہی دین ہے جو آپ سے پہلے 124,000 انبیاء اللہ کا پیغام لے کے آئے. اس میں کسی شک شبہ کی گنجائش نہیں، یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک محقق چیز ہے. جب آپ کا عقیدہ یہ راسخ ہو جائے گا تو پھر دین کے احکام پہ عمل کرنا یہ انتہائی آسان ہو جائے گا. اعمال کے اندر کمی کا ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بندے کا ایمان کامل نہیں. جب ایمان کامل ہو جائے، جب ایک شخص کو یقین ہو جائے کہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کے سامنے مجھے جواب دہ ہونا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی برحق تعلیمات ہیں، تو پھر اس کے بعد عقلی طور پر کوئی ایسا تقاضا نہیں کہ انسان اعمال کے اندر اور عبادات کے اندر کمی کرے. اور تیسری بات وہ ہے ایمان بالآخرہ. یہ ایمان پختہ رکھنا کہ میں نے دنیا کے اندر جو کچھ کیا اور جو کچھ میرے افعال سرزد ہوئے، خواہ وہ زبان سے نکلنے والے الفاظ ہوں یا آنکھوں سے ہونے والی نظر ہو، کانوں سے سننے والا کوئی بات ہو، منہ سے نکلنے والے الفاظ ہوں، ہاتھوں کے افعال ہوں، ایک ایک چیز کا جواب. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، جس دن آپ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹیں گے اس دن سے ڈرنا. یہ بھی تین تعلیمات کے اوپر آپ کو مکمل عمل ہو جائے اور یقین ہو جائے تو پھر انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ کا ایمان رو بترقی ہوگا. ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ کی تعلیمات، آپ کے اعمال، آپ کا علم دین کا وہ بڑھتا جائے. اور کسی اور دین کی طرف دیکھنا، کسی اور لوگوں سے متاثر ہو جانا، یہ بھی ایمان مکمل ہو گیا، اللہ رب العزت نے ہمارے لیے دین اسلام کو مکمل کر دیا، تو ہم کون ہوتے ہیں جو دوسرے ادیان کی طرف کوشش کرنے والے کہ یہاں سے یہ لے لو اور یہاں سے یہ لے لو، یہاں پہ ان کا عرس ہونا چاہیے کیونکہ ہندو اس طرح کرتے ہیں اور یہاں پہ اس طرح ہونا چاہیے. یہ تمام یہ چیزیں تو صحابہ کرام اور پیغمبر کے زمانے میں تھی نہیں، اس زمانے میں بھی عادی مسلم دنیا ان چیزوں کو جانتی نہیں. ہمیں کیا ضرورت ہے اس طرح کی تعلیمات کی طرف دوڑنے کی؟ جو تعلیمات ہمارے پاس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی، اللہ رب العزت کی طرف سے بالکل متواتر طریقے سے پہنچی، انہی کے اوپر مکمل عمل کیا جائے تو اسی میں نجات ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، نے فرمایا کہ تمہارے لیے میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، جب دین مکمل ہو گیا تو اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ تمام نعمتیں یہ بھی مکمل ہو گئی. علماء فرماتے ہیں کوئی خوشی کوئی نعمت، کوئی خوشی کا مرحلہ یہ اس وقت خوشی ہوگا جب یہ دین کی روشنی میں ہوگا. الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کیا. واتممت علیکم نعمتی، اور تمہارے اوپر جو میں نے نعمتیں کی ہیں وہ تمام کر دی. تو اس آیت سے یہ بات قابل غور ہے کہ جو نعمت دنیا میں انسان کو آتا ہو، جو خوشی آتا ہو، ہر وہ موقع جہاں پہ انسان کو مسرت ہو، اس موقع کو دین کے مطابق رکھنا انتہائی ضروری ہے، ورنہ وہ خوشی کے بجائے آپ کے لیے وبال جان بن سکتا ہے. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے جو دین چنا ہے وہ اسلام کا دین ہے. اب اسلام کے دین کے علاوہ کسی اور دین کی کوئی گنجائش اس میں نہیں نکلتی. اللہ رب العزت نے آپ کو اتنی بڑی نعمت سے نوازا، اب اس بات کا تقاضا ہے جیسے میں نے شروع میں آیت پڑھی، واحسن کما احسن اللہ علیک، آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے بڑے احسانات کیے، آپ کے اوپر اخلاقی فرض بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے کہ آپ اس کے بدلے میں دنیا کے اندر اور کائنات میں جتنے جہاں جہاں آپ کو، خواہ وہ آخرت ہو یا دنیا ہو، جہاں آپ نے مرحلے گزارنے ہیں وہاں احسان کا معاملہ کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات سے تو آپ بخوبی واقف ہوں گے کہ جب بالکل انتہائی اہم وقت آیا جہاں پہ جس کو سوچ کر مشرکین کی جان نکل جاتی تھی، تو فتح مکہ کا وقت، اگر یہ پیغمبر ہم پہ غالب آ گیا تو یہ تو ہماری ٹکا بوٹی کر دیں گے، ہم نے اتنے ظلم کیے ہیں ان پہ. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ آپ کے سامنے ہے، آپ معاف کرنے کے لیے بہانہ ڈھونڈ رہے تھے. فرمایا جو کعبے کے غلاف کے اندر چلے جائے، جو کعبہ کے اندر داخل ہو جائے، جو ابو سفیان کے گھر میں چلے جائے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے، جو تلوار نیچے رکھ دے، سب معاف ہے. یہ احسان کا عملی مظاہرہ، جب بدلہ لینے کا وقت آیا تو پیغمبر کی وہ شان، وہ شفقت کی شان وہ ہمارے سامنے آ گئی. صحابہ کرام حیران تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو شان تھی ہم نے پہلے نہیں دیکھی تھی. تو احسن کما احسن اللہ علیک، جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر احسان فرمایا، آپ کے اوپر بھی لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے دنیا میں رہتے ہوئے احسان کا معاملہ کریں. کسی سے غلطی ہو گئی ہے، درگزر کر، کوئی آپ کے ساتھ ناروا برتاؤ کرتا ہے، اور معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں. اور یاد رکھیے، اس معاملے میں دین کو نقصان نہیں ہونا چاہیے. کوئی آپ کے پیغمبر کو برا بھلا کہے، کوئی آپ کے دین کو گالیاں دے اور آپ کہیں کہ میں اللہ پہ چھوڑتا ہوں، یہ آپ کے دین کی کمی ہے، یہ آپ کی ایمان میں نقص ہے. وہی پیغمبر جس نے فتح مکہ میں دنیا کو معاف کیا، لیکن جہاں پر اسلام کا حرف آیا، ہماری خواتین کو، جہاں ہمارے بچوں کا معاملہ آیا، اسی پیغمبر نے جہاد بھی کیا ہے. ہر معاملے کا مختلف تقاضا ہوتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہر زمانے کے علماء کرام سے، اولیاء اللہ سے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے رہنمائی حاصل کی جائے، خدا نہ خواستہ گمراہی پیدا نہ ہو. اور ہر جگہ اور احسان الا الاحسان، سورہ رحمان کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم اچھائی کرو گے دنیا میں، علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے ہر جزا التوحید الا جنت، توحید کی جزا جنت ہے. آپ اپنا عقیدہ درست رکھیں. اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے سے، بدعات سے اور رسوم و رواج سے، بے دینی سے پرہیز کریں تو اللہ رب العزت آپ کو دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائیں گے اور آخرت کے اندر بھی جنتوں سے نوازیں گے. تو یہ چند باتیں ہیں آپ کے سامنے، امید ہے اللہ تعالیٰ ان میں اثر پیدا کرے گا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوب خوب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علماء کرام اور طلباء کرام اور تمام نمازی ان کو اللہ تعالیٰ خوب ان کا ذہن روشن کرے کہ وہ امت کے سامنے توحید بیان کریں، باعث کا مسئلہ بیان کریں، آخرت کے بارے میں احکام بیان کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے. وآخر دعوانا
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله
الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله، أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الله تعالى: وأحسن كما أحسن الله إليك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات، واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات. عليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة، ومن أطاع الله والرسول فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد قديم كريم، ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، الله أكبر كبيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ولكن قلة الإسلام أفضل. قال صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر. وقال لعثمان: استحيت منك ملائكة الرحمن. وقال لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وقال صلى الله عليه وسلم لبنته فاطمة: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، والحمزة أسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة، لا تغادر لهم ذنبا. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد فهدى ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم انت السلام